فلسطين، قاعدين كما مسألة سبسي أهم القدس العربي لندن.
اسرائیل کی غاصب فوج کی جانب سے فلسطینیوں پر عائد پابندیوں کی فہرست بہت طولانی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے، جب اسرائیل کے خفیہ اہلکاروں نے فلسطینی قیدی سامر عیساوی کے گھر پر حملہ کر دیا اور ان کے اہل خانہ کو حکم سنایا کہ وہ عیساوی کی رہائی کی خوشی نہیں منا سکتے. دراصل عیساوی کے سلسلے میں صہیونی ہر طرح سے شکست سے دوچار ہو چکے ہیں، اور 9 مہینوں تک ان کی بھوک ہڑتال کے بعد صہیونیوں کو مجبور ہو کر ان کی رہائی کے لیے سودے بازی کرنا پڑی. اسرائیل اپنی طاقت کے بلبوتے پر نسل پرستانہ قوانین پر عمل درآمد کرا سکتا ہے، لیکن اسلحے کے زور پر وہ جشن اور خوشی کی تقریبوں پر قطن پابندی نہیں لگا سکتا. صہیونی فوجی جیل کے باہر اپنے بیٹے کی رہائی کے انتظار میں کھڑی عیساوی کی ماں کی خوشی کے آنسو بھی نہیں روک سکتے.
سامر عیساوی کو سن 2002 میں قید کیا گیا تھا اور انہیں 30 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن 10 برسوں تک جیل میں رہنے کے بعد قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے کے تحت انہیں رہائی ملی. لیکن کچھ مہینوں کی رہائی کے بعد ہی غاصب صہیونیوں نے انہیں یہ کہہ کر دوبارہ گرفتار کر لیا کہ انہوں نے رہائی کی شرطوں پر عمل درآمد نہیں کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں 20 سال مزید جیل میں گزارنے پڑتے. لیکن عیساوی صہیونیوں کے سامنے جھکے نہیں، اور انہوں نے وہ بھوک ہڑتال شروع کی جو 266 دنوں تک جاری رہی، جو کسی قیدی کی سب سے بڑی بھوک ہڑتال ہے. بھوک ہڑتال کے دوران عدالت میں ایک پیشی کے وقت عیساوی نے اپنی قمیض کے بٹن کھول کر جج سے پوچھا تھا کہ مجھے دیکھ کر تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے. دراصل عیساوی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، اور ان کی شکل و صورت صہیونی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی نازیوں کے مظالم کے شکار یہودیوں کی تصویروں جیسی ہو گئی تھی.
گزشتہ برسوں کے دوران اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں نے کئی بار بھوک ہڑتال کی ہے. ان سب کا مطالبہ اسرائیلی جیلوں کی بے حد خراب صورتحال میں بہتری رہا ہے. اب تک اسرائیلی جیلوں میں 150 قیدی ہلاک ہو چکے ہیں. اوسلو معاہدے اور غزہ سے صہیونی فوجیوں کے انخلا کے باوجود اسرائیل کی جیلوں میں 5,000 سے زائد فلسطینی بند ہیں. سن 1967 سے اس نے 800,000 فلسطینیوں کو قید کیا ہے، یعنی 20% فلسطینی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال ہر فلسطینی خاندان کو اس درد سے گزرنا پڑا ہے. اسرائیلی انتظامی قیدی کے عنوان سے بھی فلسطینیوں کو جیل میں ڈالتا ہے، اور اس کے خلاف مقدمے کی کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی. اس طرح وہ تقریباً 3,500 فلسطینیوں کو جیل میں ڈال چکا ہے، اور 150 سے زائد فلسطینی اس وقت بھی جیل میں بند ہیں. دراصل اسرائیل فلسطینی قیدیوں کے مسئلے کو مذاکرات میں امتیاز حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن ہمارے خیال میں کسی بھی مذاکرات کے لیے تمام فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی شرط ضرور پیش کی جانا چاہیے. نقاب پوش فوج، شپیگل، جرمنی.
ISIS کہا جانے والا ایک خطرناک اسلامی شدت پسند گروہ بشار اسد کے خلاف جنگ میں تمام شدت پسند گروپوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، جبکہ فری سیرین آرمی بڑی مشکل سے شامی فوج کے لیے کوئی چیلنج پیدا کر سکتی ہے. شام سے بشار اسد کے مخالف بھی انتہائی خوف کے عالم میں بھاگ رہے ہیں. وہ بشار اسد کی فوج سے ڈر کر نہیں بھاگ رہے ہیں، بلکہ ان کے خوف کی وجہ ایک نئی طاقت ہے جس کا کوئی چہرہ نہیں، اور اسے ISIS یا داعش کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ تنظیم القاعدہ کی ایک شاخ ہے. اس کے اراکین کالے کپڑے پہنتے ہیں اور چہرے پر نقاب ڈالے رہتے ہیں. رقہ میں سینکڑوں سماجی کارکنوں کا اغوا ہو چکا ہے، اور مختصر طور پر یہ کہ داعش نامی اس بھیانک تنظیم کی مخالفت کرنے والے ہر شخص کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. داعش کے شدت پسندوں کے پاس 4 جیل بھی ہیں جہاں وہ یرغمالوں کو رکھتے ہیں. شام میں لوگ جنگ و تباہی سے تھک چکے ہیں، اور اب شدت پسند گروہوں کی مخالفت کی طاقت ان میں باقی نہیں بچی ہے.
2 برس تک امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کی حکمت عملی شامی باغیوں کے لیے فوجی امداد سے انکار پر مبنی رہی ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ باغیوں کے درمیان شدت پسند گروہوں کی موجودگی اور باغیوں کو دیے جانے والے اسلحے غلط ہاتھوں میں پڑ سکتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس حکمت عملی کی مخالفت کی. ادھر شام میں طاقت کا توازن بری طرح سے بگڑ رہا تھا، اور فری سیرین آرمی امریکہ کی جانب سے فوجی امداد کی امیدوں میں ڈوب رہی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب شام میں لڑنے والے غیر ملکیوں کی تعداد کافی کم تھی، لیکن واشنگٹن باغیوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے خوف تھا کہ وہاں القاعدہ ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی حکمت عملی کے نتیجے میں اب القاعدہ وہاں پہنچ چکی ہے۔ باغی دو محاذوں پر لڑی جانے والی جنگ میں بری طرح سے ہار رہے ہیں۔ ایک محاذ پر بشار اسد کی فوج ہے اور دوسرے محاذ پر شدت پسند جہادی۔ اور سب سے بری خبر یہ کہ لندن اور واشنگٹن باغیوں کی حمایت ختم کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔
ان حالات میں داعش نے 7,000 جنگجوؤں کے ساتھ شام میں سرگرمی شروع کی تھی، مگر اب اس کا کئی علاقوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ اس کے اراکین ترکی کے راستے شام میں داخل ہوتے ہیں، اور جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے وہاں اسلامی امارت تشکیل دیتے ہیں۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے تو عبایا میں صرف عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی، اس کے بعد کسی کو بھی نماز کے وقت باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی، اور اب موسیقی پر بھی پابندی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے شادی کی تقریب پر نظر رکھنا شروع کر دی کہ کہیں اس کے دوران موسیقی تو نہیں چل رہی ہے۔ شام میں جہادیوں کے گروہ مسلسل داخل ہو رہے ہیں اور شامی شہری اپنے ملک سے بھاگ رہے ہیں۔ ترکی کی سرحدی جگہوں میں پناہ گزینوں کی بھیڑ ہے، وہ وہاں ہمیشہ نہیں رہنا چاہتے، وہ اپنے ملک واپسی کی امید میں وہیں رکے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جلوس کی عظمت کربلا کی طرف دواں عزاداروں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر۔
شام کے پرامن حل کے لیے ایران کی جنیوا 2 میں شرکت ضروری، بان کی مون۔
ٹوکیو میں ہزاروں لوگوں نے ایٹمی تنصیبات کے خلاف مظاہرے کیے۔
دہلی میں کمیونسٹ پارٹی کے کارکنوں نے امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔
ایڈورڈ سنوڈن، جرمنی مستقل پناہ دے تو امریکی جاسوسی کی تحقیقات میں وہ تعاون کرنے پر تیار ہے۔
فلپائن میں تباہ کن طوفان حیان کے درمیان کرسمس ٹری۔
تجارت ہندوستان سے، ڈان اردو پاکستان۔
خیال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف حکومت نے سست رو پیشرفت کی بنا پر ہندوستان کے ساتھ تجارت کے معاملے کو دونوں ملکوں کے درمیان جامع مذاکرات سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر فیصلے پر عمل ہوتا ہے تو اس سے دو طرفہ تجارت کو واضح طور پر بڑھاوا ملے گا۔ اپریل 2011 میں دونوں ملکوں کے درمیان سیکرٹری تجارت کی سطح پر مذاکرات کی بحالی کے بعد سے باہمی تجارت کا حجم 1.8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 2.6 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ جیسا کہ ایک اخباری اطلاع میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تجارت کے وزیر مملکت آئندہ ماہ دورے ہندوستان کے دوران اسلام آباد کے ان بعض اہم اقدامات کا اعلان کر سکتے ہیں جو باہمی تجارت کو مزید آزاد بنانے کی خاطر زیر غور ہیں۔ دونوں ملکوں کے سیکرٹری تجارت کی سطح پر بہت جلد مذاکرات ہو سکتے ہیں۔
پاکستان جو ایک اہم قدم اٹھانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس کے تحت واگھا اٹاری کی زمینی سرحد کے ذریعے سامان تجارت کی فہرست کو 500 اقسام تک توسیع دینا ہے، جو فی الوقت 137 اقسام پر مشتمل ہے۔ بلا شبہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران پاکستان اور ہندوستان نے تجارت کو معمول پر لانے کی خاطر کافی پیش رفت کی ہے، تاہم باہمی تجارت کو مکمل لحاظ سے معمول پر لانے کے واسطے یہ بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے باوجود دونوں جانب سے سامان تجارت کی زمینی سرحد کے آر پار آزادانہ ترسیل کی راہ میں بدستور رکاوٹیں ہیں۔ اسی طرح بعض دیگر معاملات بھی ہیں جو آزادانہ تجارت کے حامی دونوں ملکوں کے تاجروں کی خواہشات کے برعکس ہیں، جیسا کہ سافٹا کی چھتری تلے عائد کوالٹی اسٹینڈرڈ کی رکاوٹ۔ تاہم پاکستان اور ہندوستان کی باہمی رضامندی کے بغیر اس کے نفاذ کا امکان نہیں ہے۔
حالیہ برسوں کے دوران متعدد حائل رکاوٹوں کے خاتمے سے جنوبی ایشیا کی دو بڑی اقتصادی قوتوں کے تجارتی اور کاروباری تعلقات کا مستقبل روشن نظر آتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آخرکار دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے تحفظات دور کرتے ہوئے خود اپنے اور اس خطے کے استحکام کی خاطر آزادانہ تجارت پر رضامند ہونا پڑے گا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی سیاسی قیادت نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے۔ اگر پی 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 کی زیر قیادت سابق حکومت نے تجارت اور سرمایہ کاری سے متعلق متعدد مسائل کا کامیابی سے حل کیا، تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز کے حالیہ دوروں کے دوران ہندوستان کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات پر توجہ مرکوز رہی ہے۔ ایک بار ہم آزادانہ تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے قابل ہو جائیں، اس کے بعد دیگر مسائل پر پیش رفت ہوتی رہے گی۔ امریکہ کو ہندوستان کا کرارا جواب، عالمی سہارا ہندوستان۔
منگل 17 دسمبر کو وہ ٹھیک 4 بجے کا وقت تھا جب دارالحکومت دہلی کے نیائے مارگ پر پولیس اہلکاروں کے بڑے دستے کرینز کے ساتھ داخل ہوئے اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ امریکی سفارت خانے کے سامنے بنے کانکریٹ کے بیریئر کو ہٹانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں امریکی سفارت خانے کے ویزا سیکشن اور اسٹاف کوارٹرز کے سامنے بند کیے گئے راستے پر آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑا امریکی سفارت خانہ اپنے اطراف کے دیگر تمام سفارت خانوں ہی کی طرح نظر آنے لگا تھا، جن میں کسی کو بھی ایسی سہولت نہیں تھی۔ غور طلب ہے کہ امریکی سفارت خانے اور اس کے عملے کو ملی خاص سہولیات یہیں تک ختم نہیں کی جا رہی تھی۔ امریکی سفارتکاروں کو، وہ چاہے سفارت خانے سے تعلق رکھتے ہوں یا قونصل خانے سے وابستہ ہوں، ہوائی اڈے کے لیے دیے جانے والے پاس بھی واپس لیے جا رہے تھے۔ امریکی سفارت خانے کے لیے تمام امپورٹ کلیئرنس کو، جن میں شراب بھی شامل تھی، روکا جا رہا تھا۔
اس پورے معاملے میں مرکز میں ہندوستان کے امریکہ میں واقع سفارت خانے میں کام کرنے والے ڈپٹی کونسل جنرل دیویانی کھوبرا گھڑے کی امریکی پولیس کے ذریعے سرعام گرفتاری، انہیں ہتھکڑیاں پہنانا اور 28 گھنٹے تک حراست میں عام مجرموں کے ساتھ رکھنے سے پیدا ہوا تنازعہ تھا۔ کہا گیا تھا کہ مینہٹن میں واقع ان کے مکان میں کام کرنے ہندوستان سے لائی گئی ملازمہ کو ویزا دلوانے کے لیے انہوں نے فرضی دستاویز جمع کیے ہیں اور اسے دی جا رہی اصل تنخواہ اور کیے گئے وعدے کے درمیان کافی فرق ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے تعلق سے مختلف پارٹیوں کے سر ایک جیسے ہی تھے۔ سب نے اس واقعے کی مذمت کی اور امریکہ کو خاص پیغام دینے کی بات کہی تھی۔ کیا اسے ہندوستانی سفارتکاری میں آ رہی نئی تبدیلی یا نئے اعتماد کا اشارہ سمجھا جائے، یا اسے محض ڈپلومیٹک چال کے طور پر دیکھا جائے، یہ مسئلہ کافی غور طلب ہے۔
یہ پہلا موقع نہیں ہے جب امریکہ نے ہندوستان کو بے عزت کیا ہو۔ مرکزی وزیر پرفل پٹیل ہوں، اداکار شاہ رخ خان اور عرفان ہوں، امریکہ میں تعینات ہندوستانی سفیر میرا شنکر ہوں، اقوام متحدہ میں ہندوستان کے نمائندے رہے ہردیپ پوری ہوں، اسی طرح کے کئی عہدیداروں کو امریکی حکام کی تفتیش سے گزرنا پڑا ہے۔ ہیڈلی کی گرفتاری کے بعد ہندوستان کے خفیہ محکمے کی ایک ٹیم امریکہ گئی تھی۔ ایف بی آئی کے حکام نے ہندوستانی تفتیشکاروں کو بتایا تھا کہ ہیڈلی نہیں چاہتا کہ ہندوستان کے افسر اسے سوال و جواب کریں، جس نے ان شبہات کو جنم دیا تھا کہ امریکی ایجنسی خود نہیں چاہتی کہ اسے ہندوستان میں باس پورس کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال اگر ہندوستان نے دیویانی معاملے میں اپنی ریڑھ کی ہڈی ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اپنے رخ پر قائم رہے گا۔ جیلوں میں امام حسین علیہ السلام کی اہمیت، اسلام ٹائمز۔
اس سال اگر ایک طرف 24 دسمبر کو 20 سفر المظفر یعنی چہلم کا دن ہے، تو ساتھ ہی 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد بھی ہے۔ نواسے رسول محسن انسانیت حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا مقصد توحید کی بقا اور دنیا میں انسانی اقدار، امن و امان اور آزادی کا فروغ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام بغیر کسی تفریق کے دنیا بھر کے تمام انسانوں اور آزادی کی تحریکوں کے لیے مشعل راہ ہے، جس کا ذکر نیلسن منڈیلا نے بھی واشگاف الفاظ میں کیا۔ افریقہ کو آزادی، حریت کا درس دینے والے اور نسلی امتیاز کا خاتمہ کرنے والے عظیم رہنما نیلسن منڈیلا نے اپنی کامیابی کا سہرا امام حسین علیہ السلام اور کربلا کو آئیڈیل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جب جیل میں میری اسیری 20 سال سے زائد ہوئی تو ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل صبح حکومت کی تمام تر شرائط مان کر دستخط کر کے تسلیم ہو جاؤں، لیکن اچانک اسی رات واقعی کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی یاد نے میری ہمت بندھائی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں نامناسب حالات کے باوجود ظلم و یزیدیت کی بیعت نہیں کی تو میں نیلسن منڈیلا کیوں ظلم کے آگے تسلیم ہو جاؤں۔ اس لیے میری کامیابی کا راز کربلا اور امام حسین کو آئیڈیل قرار دینے میں ہے۔
ماتم حسین علیہ السلام کے انقلاب کی تازگی کا اثر دیکھیے کہ کربلا و عراق سے عراقی عوام کی مزاحمت کی وجہ سے اس زمانے کا یزید امریکہ بھاگنے پر مجبور ہو کر شکست سے دوچار ہوا، اور کربلا میں روضہ حسین علیہ السلام کی طرف ہر سال چہلم کے حوالے سے کئی ملین زائرین کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کا عہد کرتا نظر آتا ہے کہ ہم ہر زمانے کے یزید کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ عراق پر جب یزید وقت امریکہ نے اپنے ہی پالے ہوئے پٹھو صدام کی حکومت کے خاتمے اور کیمیائی ہتھیاروں کے بہانے چڑھائی کر کے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ ڈالے، تو دوسری طرف عراقی عوام نے اس دور کے یزید امریکہ کے سامنے جھکنے کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ماتم کی طاقت و فلسفے سے ظلم و یزیدیت کے خلاف آواز اٹھا کر آخرکار امریکہ کو عراق چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔
جس طرح روزے عاشورہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا جانساروں نے قربانیاں دے کر اسلام کو تابد زندہ و جاوید کر کے محرم و عاشورہ کو امر کر دیا، اسی طرح چہلم یا سفر المظفر کے مہینے میں خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کی پاک و مطہر بیبیوں کا دین حق کی خاطر قربانیاں دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ محرم اور سفر ہی نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ بچوں اور جوانوں کی طرح کربلا میں خواتین کا کردار بھی رہا ہے، لیکن سب سے اہم کردار خواتین کا ہی ہے۔ محرم تلوار پر خون کی فتح کا مہینہ ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفے اور عزاداری کی طاقت نے باطل کے عزائم خاک میں ملا دیے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی تکفیری دہشت گرد خوارج، القاعدہ اور طالبان کی سیریا میں نواسی رسول حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کی تباہی کی نیت، اسرائیل کی حمایت میں اسرائیل مخالف شام کی حکومت کے خلاف نام نہاد جہاد کے دوران فلسطین کی حامی مزاحمت اسلامی اور حزب اللہ کے ہاتھوں بدترین شکست بھی کربلا کی آئیڈیالوجی کی فتح ہے۔